أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب قلوب العالمين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد بسم الله الرحمن الرحيم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا انا لله وانا الیہ راجعون صدق اللہ العلی العظیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ خداوند عالم کا شکر ہے کہ پروردگار نے ایک مرتبہ پھر توفیق عطا کی کہ آپ کی خدمت میں قرآن کی بعض آیات کو لے کر حاضر ہوں اور اس شہر اللہ میں جو مہینہ اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب ہے قرآن کی ان آیات سے کسب فیض کرتے ہوئے اپنی زندگی کو بہتر بنا سکیں اور اس طرح سے ڈھال سکیں کہ جس طرح سے خدا چاہتا ہے، اس طرح سے پروردگار کی عبادت کر سکیں کہ جیسے خداوند عالم نے انسان کو اس دین کے دینے کے بعد چاہا ہے یا انسان کو اس اختیار کے عطا کرنے کے بعد چاہا ہے۔ آپ کی خدمت میں عالم برزخ سے متعلق گفتگو کر رہے تھے، ابھی اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہیں اور قرآن کریم میں تجسم اعمال کے بارے میں روایات ملتی ہیں۔ تجسم اعمال سے مراد یہ ہے کہ انسان کے اعمال جسم کی صورت میں یا پھر ان کو پروردگار بدن عطا کرے گا کہ وہ نطق کرنے لگیں گے، اس حوالے سے آج ہم لوگ گفتگو کرتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم لوگ اپنے موضوع کے اندر داخل ہوں، کچھ مقدمات ہیں اسی کو سمجھنے کے لیے، وہ آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں کہ سب سے پہلا مقدمہ کہ انسان کے اگر اعمال کو اس کی جزا کے ساتھ پرکھا جائے تو اس کی تین صورتیں بنتی ہیں۔ یعنی انسان جب بھی کوئی اس دنیا کے اندر عمل انجام دیتا ہے تو اس عمل کے انجام دینے کے نتیجے میں اس کو بعض جزا ملتی ہے اسی دنیا کے اندر۔ بعض اوقات آپ لوگوں نے بھی یا خود بندہ حقیر نے بھی اس کو محسوس کیا کہ اگر انسان کوئی نیک عمل کرے اور نیک عمل کرنے کے بعد پروردگار اگر اس کو اسی دنیا کے اندر جزا دے تو انسان فوراً متوجہ ہوتا ہے کہ خداوند عالم نے یہ جو نعمت اس کو عطا کی ہے شاید اس وجہ سے عطا کی، اور اسی طرح سے اگر انسان سے کوئی بھول چوک ہو جائے، غفلت کی وجہ سے خداوند عالم کی معصیت ہو جائے، پروردگار کے حضور کوئی ایسا گناہ ہو جائے، اعوذ باللہ من ذالک، کہ پروردگار ہم لوگوں کو اپنی ہر قسم کی معصیت اور گناہ سے محفوظ رکھے اور ہمیشہ اطاعت کی توفیق عطا کرتا رہے، اور وہ بھی اطاعت اور بندگی، بہترین اطاعت اور بندگی کی توفیق عطا کرتا رہے۔ تو انسان بعض اوقات متوجہ ہوتا ہے کہ یہ جو خداوند عالم نے مجھے مرض میں مبتلا کیا ہے، یہ جو مریضی آئی ہے، یہ جو تنگ دستی آئی ہے، یہ جو کوئی مشکل آئی ہے، اس کی کوئی اور وجہ نہیں ہے بلکہ یہی جو میں نے کوئی گناہ کیا تھا، میں نے کوئی معصیت کی تھی پروردگار کے حضور، جس کی وجہ سے ایسا ہو گیا۔ کہ انسان اس چیز کو انبیاء کے قصوں میں بھی، انبیاء کے واقعات میں بھی دیکھتا ہے۔ حضرت یونس کا واقعہ ہمارے سامنے قرآن کے اندر موجود ہے اور بہت ساری دفعہ اس کا تکرار بھی ہوا۔ اسی طرح سے حضرت آدم کا واقعہ کہ کس طرح سے وہ ترک اولا کے نتیجے میں پروردگار سے استغفار کرتے ہیں اور طلب مغفرت کرتے ہیں کہ پروردگار ان کی اس ترک اولا کو معاف کرتا ہے، مغفرت کرتا ہے۔ اس طرح سے انبیاء کے بھی واقعات ہم لوگوں کو ملتے ہیں اور عام انسان بھی اس کو اپنی زندگی کے اندر محسوس کر سکتا ہے یا اپنی زندگی کے اندر تجربہ اس نے کیا ہوگا۔ اسی طرح سے پس اگر انسان اپنے اس عمل کو اپنی اس جزا کے ساتھ، وہ چاہے جزائے خوب ہو یا جزائے خوب نہ ہو، یعنی وہ ثواب ہو یا وہ اچھی جزا ہو یا بری جزا ہو، یعنی وہ سزا ہو، اگر اس کو پرکھنا شروع کرے، مقایسہ کرے، تو اس کی تین صورتیں بن سکتی ہیں کہ پہلی صورت میں اس فعل اور اس کی جزا کے درمیان جو رابطہ ہے، جو آپس میں اس کا کنیکشن ہے، یہ اعتباری ہے، جس کو ہم نے پہلے بھی ایک دفعہ اعتباری کو بیان کیا تھا کہ ایگریمنٹل ہے، کہ انسان اعتبار کرتا ہے، उसकी मिसाल इस तरह से दी जा सकती है कि जिस तरह आजकल यानी करंटीना और क्वारंटीन करने का एक अजीब हवा चला हुआ है और एक सिलसिला चला कि घर में बंद कर दिया और हर कोई इंसान खौफ ज़दा है, बस अगर इंसान किसी अपने अमल की वजह से मरीज़ हो जाता है या उसको मर्ज़ लायक हो जाता है तो उसकी सज़ा क्या उसको देते हैं कि उसको घर के अंदर नज़रबंद कर देते हैं, उसको घर के अंदर क्वारंटीन कर देते हैं। इसी तरह से अब ये जो अमल है इंसान का और ये जो उसकी सज़ा है, ये आपस के अंदर कोई राबता नहीं रखती है, कोई इसकी आपस में कोई सिंक्रोनाइजेशन नहीं है, कोई ऐसा कनेक्शन नहीं है। बस इस वजह से हम कहेंगे कि ये एग्रीमेंटल है कि माशरे के अंदर ऐसा है कि जिसको भी कोई भी मरीज़ हो गया, किसी को छींक आ गई आजकल के दौर में, तो उसको घर के अंदर क्वारंटीन कर दिया जाए। या फिर अगर कोई शख्स कोई बुरा काम, मसलन कोई किसी की चीज़ उठा रहा है या किसी की गाड़ी चोरी कर ली, ऐसा कुछ किसी इंसान ने कर लिया, तो उसके नतीजे में उसको जिंदानी कर दिया जाता है, उसको जिंदान में, उसको जेल में भेज दिया जाता है। अब अगर इसकी चोरी और इस जिंदान के दरमियान आपस में कनेक्शन देखा जाए तो कोई ख़ास कनेक्शन इंसान को नज़र नहीं आता है कि इसके फ़ेल और इसकी जजा के अंदर, यानी वही शख्स के जिसने किसी को नुकसान पहुंचाया, किसी ने किसी का माल गस्ब किया, किसी को धोखा दिया, किसी के साथ फ्रॉड किया, उसको भी उसी जिंदान में रखा जाए, और अगर किसी ने किसी की कोई नुकसान कर दिया है या कोई और इस तरह का अमल अंजाम दे दिया तो उसके नतीजे में भी उसको जिंदानी कर दिया जाए। तो इस तरह से इंसान इन दोनों फेल और इसकी जजा के दरमियान कोई ख़ास कनेक्शन को महसूस नहीं कर सकता। बस इसी वजह से जो पहला, अगर हम लोग इन दोनों को कंपेयर करें तो जो राबता नज़र आता है, जो कनेक्शन नज़र आता है, वो एतबारी है कि इंसान ने एतबार किया। दूसरा, अगर हम लोग इंसान के फेल और इंसान की उस जो जज़ा है उसको परखा जाए तो दूसरा जो राबता है वो राबता हकीकी और वाकई है, यानी असल में एक्चुअल वही है। किस तरह से, उसकी मिसाल इस तरह से दी जा सकती है कि अगर एक इंसान कोई एक अल्लाह माफ़ करे, यानी अगर कोई नशा करता है, उस नशा करने के नतीजे में बीमार होता है, तो ये जो उसका सिला है उस नशा करने के नतीजे में, या फिर इंसान बहुत ज़्यादा मिसाल के तौर पे खट्टा खाता रहता है, जूस पीता रहता है, और वो भी आर्टिफिशियल जूस पीता रहता है जिसके नतीजे में उसका गला ख़राब हो जाता है, अब ये जो इसका कनेक्शन है आपस में, ये एक्चुअल कनेक्शन है कि ये जो खांसी हुई है, ये जो गला ख़राब हुआ है, ये जो मरीज़ हुआ है, ये जो मर्ज़ है, ये इसी फेल की वजह से है, यानी ये जो जज़ा है यही फेल उसकी इल्लत है। बस आपस के अंदर जो उसका कनेक्शन है, आपस में उसका जो राबता है, वो राबता एक्चुअल राबता है, हकीकी राबता है। तीसरी सूरत में अगर हम लोग इंसान के फेल को और उसकी जज़ा को परखें तो वो हमारे पास वो सूरत बनती है कि जहाँ पर फेल खुद जज़ा में छुपा हुआ होता है, यानी ऐसा नहीं है कि फेल कोई एक जुदा चीज़ का नाम है। मिसाल के तौर पे अगर एक इंसान आग जल रही हो और अपनी उंगली को करीब करे, अब ये जो उसकी उंगली जली है, ये जलना और उसका फेल ये बिल्कुल साथ साथ हैं, इसको अलग अलग नहीं किया जा सकता। बस किस तरह से इसी फेल की वजह से, या यही फेल था कि जो उसकी उंगली को जला गया, बस आग मौजूद है और ये जो जलना है उसकी उंगली का, ये आपस के अंदर जो उसका कनेक्शन है, एक किस्म का फेल खुद ही उसी जज़ा में छुपा हुआ है। अब जब इंसान इन तमाम उमूर को देखता है, इस फेल और इसकी जज़ा को आपस में कंपेयर करता है और उसको परखता है, अब देखता है कि ये जो खुदावंद आलम इंसान के इस कायनात में किए हुए अफ़आल के ऊपर सज़ा या जज़ा देगा, इसका आपस में राबता इन तीनों किस्मों में से कौन सी किस्म का है? आया वो पहली किस्म का है कि इंसान फेल कोई भी अंजाम देता चला जाए लेकिन उसको खुदावंद आलम जो जज़ा और सज़ा देगा वो मुमकिन है कि किसी और तरह से हो, किसी और वजह से हो, उसका आपस में कोई कनेक्शन नहीं है, खुदा ने अमल, इंसान ने अमल कोई किया, खुदा ने जज़ा कोई दे दी, क्या या ऐसा है या फिर नहीं? हम लोग इसके अंदर कोई बहुत फ़लसफ़ी बहसों में नहीं जाते और बहुत इसको तुलानी नहीं करते। छोटा अगर इसका आंसर देखा जाए तो वो जो इंसान की इस दुनिया में फेल उसने अंजाम दिया है और उसकी जो जज़ा है कि जो उसको आखिरत में मिलनी है या रोज़े क़्यामत में मिलनी है, उसका जो किस्म बनती है वो तीसरी किस्म बनती है। यानी क्या मतलब कि इंसान की जज़ा خود اسی فعل کے اندر پوشیدہ ہے، اسی کے اندر موجود ہے، یعنی اس کی جزا خود اسے باطن فعل میں موجود ہے، لیکن اس کو انسان حس نہیں کر پا رہا۔ ہم یہ بات کریں کہ خداوند عالم آخرت میں اس کو یہ جزا اور سزا دے گا اور اس کے اندر آپس کے اندر ایک کوئی سنکرونائزیشن ہونی چاہیے، اگر ہم لوگ دیکھیں تو اسی دنیا کے اندر قرآن کہتا ہے کہ اسی دنیا کے اندر انسان جو عمل انجام دیتا ہے، انسان جو بھی فعل انجام دیتا ہے، اسی دنیا کے اندر اس کی جزا اور سزا کو دیکھتا ہے، اسی دنیا کے اندر اس کی جزا اور سزا کو پاتا ہے۔ سورہ حج کی 46 نمبر آیت میں پروردگار فرماتا ہے، افلم یسیروا فی الارض، کیا آیا وہ زمین پر چلتے پھرتے نہیں ہیں، سیر نہیں کرتے، گھومتے نہیں ہیں، فتکون لہم قلوب یعقلون بہا، کہ ان کے پاس دل ہوں تاکہ وہ تعقل کر سکیں، خداوند عالم کی نشانیوں کو دیکھ سکیں، پروردگار کی علامات کو دیکھ سکیں، پروردگار کی مخلوق کو دیکھ سکیں، او آذان یسمعون بہا، ان کے پاس کان ہیں کہ جس کے ذریعے سے خداوند عالم کی ان تمام نشانیوں کو سن سکیں، پروردگار کی ان تمام علامات کو سن سکیں، فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ، بس یہ جو نہیں دیکھ پا رہے، جل رہے ہیں زمین کے اوپر، کیا نہیں دیکھ سکتے؟ دیکھ سکتے ہیں لیکن نہیں دیکھ رہے، کیوں؟ کیونکہ ان کی جو آنکھیں ہیں وہ نابینا نہیں ہوئی ہیں، انہوں نے دیکھنا نہیں چھوڑا، بلکہ قلوب ہیں کہ جو نابینا ہو گئے، کہ جو ان کے سینوں میں ہیں۔ بس انسان اگر خداوند عالم کی آیات کو نہ دیکھ رہا ہو، یہ نہ دیکھنا فعل ہے، اور اس کی جزا کہ جو اسی دنیا کے اندر وہ دیکھ رہا ہے کہ وہ اس کے قلب کا نابینا ہو جانا ہے، اسی جزا کو اسی دنیا کے اندر دیکھتا ہے۔ سورہ حجرات کی 12 نمبر آیت میں پروردگار فرماتا ہے، وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، ایک دوسرے کی غیبت مت کرو، ایک دوسرے کے پیٹھ پیچھے اس کی برائی مت کرو۔ یہاں پر ایک بات کرتا چلا جاؤں، وہ عموماً کہتے ہیں کہ اگر جب دو شخص جو ہیں وہ آپس میں غیبت کر رہے ہوں تو ان سے کہا جائے کہ بھئی آپ غیبت نہ کرو، تو وہ آگے سے جواب دیتے ہیں کہ بھئی یہ بات تو میں اس کے منہ پر بھی کہہ سکتا ہوں، یہ بات میں اس کے چہرے کے سامنے بھی کہہ سکتا ہوں، اور یہ بات ڈھکی چھپی نہیں ہے، میں کہہ سکتا ہوں اس کے سامنے بھی۔ آپ بے شک اس کے سامنے کہہ سکتے ہوں اور سچی بات ہو، اس کے باوجود غیبت، یعنی اگر آپ اس کے سامنے کہیں تو وہ اس کو برا لگے، اگر اس کے اندر یہ صفت موجود نہ ہو اور آپ یہ کہہ رہے ہوں کسی شخص کے بارے میں، تو یہ غیبت نہیں کہلاتی، یہ تہمت کہلاتی ہے، یہ بہتان کہلاتا ہے۔ غیبت ہوتی ہی وہ ہے کہ جہاں پر انسان کے اندر کوئی صفت موجود ہو اور اگر اس کے سامنے کہا جائے تو اس کو برا لگے، اور پس اگر انسان اس کے پیٹھ پیچھے اس کی برائی کر رہا ہو اور جو صفت اس کے اندر موجود ہے وہی بیان کر رہا ہو، یہ پھر بھی غیبت ہوگی۔ خداوند عالم سورہ حجرات کی اس آیت میں فرماتا ہے، وَلَا تَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، ایک دوسرے کی غیبت مت کرو، تم لوگ ایک دوسرے کے ساتھ ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو، ایک دوسرے کی پیٹھ پیچھے برائی نہ کرو۔ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا، کیا آیا تم لوگوں میں سے کوئی اس چیز کو چاہے گا کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ فَكَرِهْتُمُوهُ، بس تم لوگوں کو یہ یقیناً اچھا نہیں لگے گا۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو، اِنَّ اللَّهَ تَوَّابُ الرَّحِيمُ، بس یہ غیبت نہ کرو، خداوند عالم سے استغفار کرو، توبہ کرو کہ خداوند عالم تواب اور رحیم ہے۔ اس کا کیا مطلب ہوا کہ اگر انسان کسی کی غیبت کرتا ہے تو اس کی یہ جزا کیا ہوگی کہ اسی طرح سے ہے جیسے اس نے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھایا، یعنی کس قدر شدید ہے کہ خداوند عالم کہتا ہے کہ تم کیا آیا چاہو گے کہ تم ایسے کرو، تم کبھی نہیں چاہو گے، فقر ہے تم اس سے ہمیشہ مکروہ جانو گے، تم لوگوں کو یہ اچھا نہیں لگے گا کہ تم اس طرح سے یہ عمل انجام دو۔ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام بھی کربلا میں جب ایک ایسا موقع آیا کہ جب سب شہید ہو گئے، امام علیہ السلام کے انصار شہید ہو گئے، معصوم کی اولاد شہید ہو گئی، معصوم کے بھائی شہید ہو گئے، بنی ہاشم والے شہید ہو گئے، امام علی مقام علیہ الصلاۃ والسلام تشریف لے گئے اشقیاء کی طرف اور وہاں پر جا کے ان سے کہتے ہیں کہ دیکھو میں حسین ابن علی ہوں، حجت خدا ہوں، زمانے کا امام ہوں، دیکھو مجھے قتل مت کرو، تمہیں نہیں پتا کہ تم کس کے قتل کے درپے ہو، میں امام زمان ہوں، میں حجت خدا ہوں، مجھے قتل مت کرو۔ پھر بھی جب امام علیہ السلام نے دیکھا کہ وہ اپنے اس ارادے سے باز نہیں آئیں گے، اپنے ارادے سے پیچھے نہیں ہٹیں گے، امام علیہ السلام نے کہا کہ تمہارے کانوں تک مجھ حجت خدا کی آواز نہیں جا رہی، اور اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ تمہارے پیٹ حرام سے بھرے۔ اب یہ دیکھیں کس قدر سخت ہے، انسان کا پیٹ حرام سے بھرا ہو یہ ایک فعل، اور اس کی جزا اسی دنیا کے اندر وہ دیکھ رہا ہے کہ اگر کسی کے انسان کا پیٹ حرام سے بھرا ہے تو ہدایت کے الفاظ، چاہے وہ حجت خدا ہی کیوں نہ کہہ رہا ہو، چاہے وہ زمانے کا امام ہی کیوں نہ کہہ رہا ہو، چاہے وہ اس وقت جو معصوم اور اس حالت میں کہ سب اس کے سب ان معصوم کے عزیز و اقارب و انصار و اولاد کو شہید کر دیا گیا ہو اور خود بھی زخمی حالت میں ہوں، اور پھر بھی کہہ رہا ہوں کہ میں حسین ابن علی ہوں، میں فاطمہ کا لال ہوں، دیکھو مجھے قتل مت کرو، لیکن اس کے باوجود وہ ان کے قتل کے در پہ، امام نے کہا کہ تمہارے کانوں میں میری آواز نہیں، تو چونکہ تمہارے پیٹ حرام سے بھرے۔ انسان اسی دنیا کے اندر اپنے ہر فعل کو، اپنے ہر فعل کی جزا اور سزا کو دیکھ رہا ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ اس کو یہاں پر اسی دنیا کے اندر نہیں مل رہا ہوتا۔ انسان اگر سوال کرے کہ اچھا اگر اسی دنیا میں ہی اس کے ہر فعل کے بعد اس کو سزا یا جزا ملنی ہے، یعنی اگر وہ کوئی اچھا فعل انجام دیتا ہے، کہ بہت زیادہ ابھی تو سائنس نے بھی اس کے بارے میں بہت زیادہ تحقیق کر لی اور باقاعدہ ریسرچ کے بعد اس کو پبلک کر دیا گیا کہ اگر آپ کسی درخت کے پاس جا کر صرف ایک اس کو اچھی باتیں کرتے رہیں یا اس کے ساتھ محبت کا اظہار کریں تو وہ درخت تناور درخت بنتا چلا جائے گا، اور اگر کسی پودے اور درخت کے پاس جا کر اسی طرح سے اس کو برا بھلا کہتے رہیں یا اس کو ملامت کرتے رہیں تو وہ آہستہ آہستہ مرجھا جائے گا۔ یعنی انسان کے ہر فعل کے پیچھے اس دنیا کے اندر کچھ نہ کچھ ایسا ہے کہ جو تبدیل ہو رہا ہے۔ اگر میں اپنے فارغ اوقات میں درود پڑھتا ہوں، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، یہ جو میں نے درود پڑھا ہے اس دنیا میں اس درود کا اثر ہے۔ اگر میں نے کسی پر ظلم کیا ہے تو اس دنیا میں ایک تکوینی اثر ہے کہ جو اس دنیا کے اندر ظاہر ہوا۔ اسی طرح سے میں اگر نیک اعمال کرتا ہوں، کسی کا خیال کرتا ہوں، کسی کے لیے دعا کرتا ہوں، مناجات پڑھتا ہوں، عبادت کرتا ہوں، بندگی کرتا ہوں، روزہ رکھتا ہوں، یہ جو آپ نے روزہ رکھا قربتاً الی اللہ کی نیت کے ساتھ، اس دنیا میں اس کا تکوینی اثر موجود ہے۔ آپ مت یہ سمجھیں کہ آپ نے کسی چیز کو پروڈیوس نہیں کیا، آپ نے کسی چیز کو تولید نہیں کیا، بنایا نہیں ہے، آپ نے اس دنیا کے اندر باقاعدہ اہل بیت علیہ السلام سے محبت کرنے والے ایک نور کو خلق کیا ہے کہ جو اس کائنات کے اوپر باقاعدہ ایک تکوینی اثر رکھتا ہے۔ انسان کا ہر فعل اسی کائنات کے اندر اس کو جزا ساتھ ساتھ مل رہی ہے۔ غیبت کرتا ہے، خداوند عالم کہتا ہے یہ دیکھو ایسے جزا، ظلم کرتا ہے ایسا ہے۔ انسان اگر تمام خداوند عالم کی علامات کو اور نشانیوں کو دیکھنے کے باوجود سمجھتا نہیں ہے تو یہ ایسا ہی ہے کہ جس طرح سے اس کا دل مردہ ہو گیا، جس طرح سے اس کا دل نابینا ہو گیا۔ یہاں پر ایک یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر خداوند عالم نے اسی دنیا میں ہر فعل کی سزا اور جزا اسی دنیا کے اندر مقرر کر دی ہے کہ جو انسان اسی دنیا کے اندر دیکھ رہا ہے یا اسی دنیا کے اندر وہ خداوند عالم اس کے لیے مقرر کر رہا ہے، تو پھر آخرت میں کیا ہے، پھر آخرت میں کیا ہوگا؟ بھئی جب ہم اس کو روز جزا اور سزا کہہ رہے ہیں، ہم جب کہہ رہے ہیں کہ قیامت والے دن دوبارہ سے انسانوں کو اس کی قبروں سے اٹھایا جائے گا، عالم برزخ سے منتقل کیا جائے گا اس عالم الآخرہ میں، اور پروردگار دوبارہ سے اسے سوال کرے گا، تو وہ کہ ادھر کون سی جزا اور سزا ہے؟ تو علماء جواب دیتے ہیں کہ وہاں پر سزا اور جزا کا ظہور ہے، وجود نہیں ہے۔ یا کہیں کہ جو وجود اس کائنات میں انسان کے فعل کا تھا، روز آخرت اس کا ظہور ہوگا۔ وہ جو خداوند عالم نے جزا اور سزا معین کی ہے، وہ آخری روز قیامت ظاہر ہو جائے گی۔ مثال کے طور پہ اسی غیبت کی اگر مثال لے لیں کہ خداوند عالم سورہ حجرات کی 12 آیت میں کہتا ہے کہ اگر تم لوگوں نے غیبت کی ہے تو اس غیبت کے نتیجے میں ایسا ہی ہے کہ جس طرح سے کسی نے مردہ بھائی کا گوشت کھایا۔ اب یہ جو مردہ بھائی کا گوشت کھانا ہے، یہ آ گیا، وجود میں آ گیا، لیکن اس کا ظہور کب ہوگا؟ اس کا ظہور روز قیامت ہوگا۔ یہ سزا ظاہر ہو جائے گی روز قیامت، یہ اپنے آپ کو ظاہر کر دے گی، اس کا اظہار ہو جائے گا۔ اسی وجہ سے خداوند عالم سورہ تکاثر کی 5 اور 6 آیت کے اندر فرماتا ہے کَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينَ، اگر تم لوگ علم یقین کے ساتھ جان لو, اگر تم لوگوں کو پتہ چل جائے علم یقین کے ساتھ, یعنی تم لوگوں کو یقین حاصل ہو جائے, لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ, تم اس جہنم کو دیکھ لو گے. انسان جب کوئی برا عمل انجام دیتا ہے, اس برے عمل کے انجام دینے میں خداوند عالم نے اس کی سزا جو جہنم رکھی ہے, لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ, تم اس جہنم کو دیکھ لو. اسی طرح سے سورہ عنکبوت کی 54 آیت میں پروردگار فرماتا ہے, اِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ, کہ یہ جو جہنم ہے یہ کافرین کا احاطہ کیے ہوئے ہے. کہ اگر انسان اس آیت کے اندر تھوڑی سی دقت کرے, سورہ عنکبوت کی 54 آیت میں خداوند عالم یہ نہیں کہتا کہ اِنَّ جَهَنَّمَ سَيُحِيطُ الْكَافِرِينَ یا سَيُحِيطُ بِالْكَافِرِينَ, کہ یہ جہنم احاطہ کر لے گی کافرین کا, یعنی جو کافر ہیں, جو حق کو چھپاتے ہیں, جو خداوند عالم کی بندگی نہیں کرتے, جو پروردگار کی وحدانیت کا اقرار نہیں کرتے, یہ جو کافر ہیں یہ ایسا نہیں ہے کہ ان کا آگ یا جہنم احاطہ کر لے گی. مستقبل کا صیغہ یہاں پر پروردگار نے استعمال نہیں کیا, بلکہ محیطن اس میں فاعل کا صیغہ لے کر آیا, محیطن لمحیطتم بالکافرین, کہ یہ احاطہ کیے ہوئے ہے, جہنم احاطہ کیے ہوئے ہے, لیکن وہ اس کو محسوس نہیں کر رہا, لیکن وہ اس کو حس نہیں کر رہا. سورہ نساء کی 10 آیت میں پروردگار فرماتا ہے, ان الذین یاکلون اموال الیتام ظلما, کہ جو بھی یتیموں کا مال ظلم کے ساتھ ان سے چھین لیتے ہیں, کھا لیتے ہیں, ان کے حق تلفی کرتے ہیں, حق غصب کرتے ہیں, انما یاکلون فی بطونہم نارا, یہ ایسے ہی ہے کہ جس طرح سے وہ آگ کھا رہے ہیں اور ان کے پیٹ میں آگ بھری ہے. اب دیکھیں کہ اس کی یہ جو فعل ہے اور اس کی جزا ہے, آپس میں اگر اس کا رابطہ دیکھیں تو اسی دنیا کے اندر خداوند عالم اس کو وجود دے رہا ہے, اس کو ایجاد کر رہا ہے. اگر انسان کوئی یتیموں کا مال کھا لیتا ہے تو اس یتیم کے مال کھانے کے نتیجے میں ایسے ہی ہے کہ جس طرح سے اس نے پیٹ کو آگ سے بھر لیا, اب آ کر حجت خدا بھی اس کی ہدایت کا بندوبست کرے اور اس کو کہتی چلی جائے, لیکن اس کے باوجود چونکہ اس کے پیٹ کے اندر حرام ہے, حجت خدا کی اس کلام کا اس کے کانوں کے ذریعے سے کوئی اثر نہیں ہوگا. اور اس کی تاریخ میں تاریخ گواہ ہے. امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام, اگر ان کو دیکھیں تو جنگ صفین میں, جنگ جمل میں امام علیہ السلام متعدد کوفے کے اندر خطبات القا کرتے ہیں, لیکن اس کے باوجود امام علیہ السلام ان کو ہدایت کی طرف بلا رہے ہیں اور وہ ہدایت کی طرف آنے کو تیار نہیں. کیوں؟ انہی وجوہات کی وجہ سے, انہی معصیتوں کی وجہ سے, کہ جس کی وجہ سے امیر المومنین وہ اپنے فصیح ترین خطبوں اور کلام کے ساتھ انہی کے سامنے دے رہے ہیں. آج انسان پڑھ کر اتنا کچھ سیکھتا ہے, نہج البلاغہ کی تلاوت کرتا ہے اور انسان اس خلقت کائنات کے بارے میں جاننا شروع کر دیتا ہے. انسان نہج البلاغہ کی تلاوت کرتا ہے اور کس قدر انسان کے لیے امیر المومنین اپنے کلام کے ذریعے سے دریچے کھول دیتے ہیں. لیکن جب امیر المومنین خود سے یہ کلام کہہ رہے ہیں, جب امیر المومنین خود سے یہ کلام پیش کر رہے ہیں, تو وہ جو سامنے سننے والا ہے, کہ جو دہن مبارک یا زبان مبارک امیر المومنین سے صادر ہوا اور اس کے کانوں سے جا کر ٹکرایا, لیکن اس کے نفس پر اثر نہیں کر سکا. نفس پر اثر کیا تو مالک اشتر بن گیا, نفس پر اثر کیا تو کمبر بن گیا, نفس پر اثر کیا تو مقداد بن گئے, نفس پر اثر کیا تو سلمان بن گئے, نفس پر اثر کیا تو امام علیہ السلام کے یہ اصحاب بن گئے. آج کے دور میں اسی طرح سے اگر کسی کے نفس پر اثر کیا امیر المومنین کے کلام نے, خدا کے کلام نے, تو خداوند عالم نے آج کے دور میں اس کو قاسم سلیمانی بنا دیا, آج کے دور میں اس کو ابو مہدی مہندس بنا دیا. آج کے دور میں اگر اس قرآن نے اور اس امیر المومنین کے کلام نے, روایات معصومین علیہ السلام نے, اور انسان نے اپنی بصیرت کے ساتھ اپنی ذمہ داری کو سمجھ کر مسئولیت لے لی, تو خداوند عالم نے اسی دور میں اس کو خامنئی بنا دیا, اسی دور میں اس کو سیستانی بنا دیا, اسی دور میں کچھ عرصہ پہلے تک, یعنی ایسا نہیں ہے کہ کوئی بہت پرانی بات ہے, اسی دور میں اس کا نام خداوند عالم روح اللہ الموسوی خمینی رکھ دیتا ہے, کہ جس سے اس کائنات کے اندر اتنا بڑا کام لے لیتا ہے کہ جس کے نتیجے میں ایک ایسی امام زمانہ کی حکومت وجود میں آتی ہے کہ جو اس دنیا کے اندر غیبت کبریٰ میں تمام مظلومین کی صدا بن جائے, وہ مظلوم فلسطین کے ہوں, وہ مظلوم کشمیر کے ہوں, وہ مظلوم برما کے ہوں, وہ مظلوم شام کے ہوں, وہ یمن کے ہوں, وہ عراق کے ہوں, وہ بحرین کے ہوں, وہ پاکستان کے ہوں، وہ کہیں کے بھی مظلوم ہوں، ظالم کے سامنے آ کر مقابلے میں کھڑا ہونے کی طاقت آ جاتی ہے۔ انسان کو ان تمام چیزوں کی طرف متوجہ ہونا ہے کہ میں ایسے اعمال انجام دوں کہ جب وہ مجسم ہو جاتے ہیں، کہ جب خداوند عالم ان کو بدن عطا کرتا ہے، یہ جو آگ ہے یہ بدن ہے نا، وجود مادی ہے، یہ جو لحم اخی، یہ جو انسان اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاتا ہے، جس طرح سے خداوند عالم سورہ حجرات کے اندر بیان فرما رہا ہے، تو کیا آیا خداوند عالم نے اس کو وجود عطا نہیں کیا؟ وجود عطا کیا، لیکن آخرت میں اس کا ظہور ہے، یہ چیزیں ظاہر ہو جائیں گی۔ بس یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان کو اپنے اعمال کے درست ہونے یا نہ درست ہونے، یا اپنے اعمال کے کیسے جسم جو کہ اس کی جزا ہے، بننے کے لیے کسی ایسی ذات کی ضرورت ہے کہ جو اس کو بتلا سکے کہ تم نے درست کام کیا ہے یا درست کام نہیں کیا۔ کسی ایسے معصوم کی ضرورت ہے، کسی ایک نبی کی ضرورت ہے، کسی ایک امام کی ضرورت ہے، کسی ایک پیشوا کی ضرورت ہے، کسی ایک ایسے لیڈر کی ضرورت ہے، کسی ایسے رہبر کی ضرورت ہے کہ جو منصوص من اللہ ہو، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مبعوث کردہ ہو انسان کی ہدایت کے لیے۔ اور اگر ایسا نہ ہو تو انسان تو ہر کوئی خطا کار ہے۔ اگر میں اس کی زمام سنبھال لوں کہ جو غیر معصوم ہیں، تو میں تو خود خطا کار ہوں۔ بس کسی ایسے کا وجود ضروری ہے کہ جو معصوم ہو اور خطا کار نہ ہو، اور خداوند عالم کی طرف سے، پروردگار کی طرف سے ہمارے درمیان مبعوث ہو، کہ جو ہم لوگوں کو اس کائنات کے اندر بہترین اعمال کرتے ہوئے ان کی جزا کی تخلیق کے بارے میں بتا سکے کہ انسان نے کیا انجام دیا ہے، بتا سکے کہ پروردگار نے اس کو کیا عطا کیا۔ سورہ زلزال کی 7 اور 8 نمبر آیت یہی بتاتی ہے، کہتی ہے فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى، اگر انسان مثقال برابر بھی خیر انجام دیتا ہے، ایک ذرہ برابر بھی خیر انجام دیتا ہے، یَرَاهُ، اس کو دیکھے گا۔ اور اسی طرح سے وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَى، اور اگر ایک انسان ایک ذرہ برابر بھی شر کرتا ہے تو اس کو دیکھے، یعنی کیا مطلب دیکھے گا، یعنی دیکھنے سے مراد کہ وہ اعمال مجسم ہو جائیں گے، انسان کے اعمال مجسم ہو جائیں گے۔ میں خداوند عالم کی بندگی کرتا ہوں، پروردگار کی عبادت کرتا ہوں، یہی جو عمل ہے یہ مجسم ہو جائے گا۔ کہ ایک روایت میں جو کہ بزنتی سے روایت ہوئی ہے کہ معصوم علیہ السلام نے فرمایا قال اذا مات العبد المؤمن، کہ جب بھی کوئی مومن بندہ اس دنیا سے مر جاتا ہے، چلا جاتا ہے، دخل معاہ فی قبر ہی 6 سور، اس کے ساتھ اس دنیا سے اس قبر میں 6 صورتیں داخل ہوتی ہیں، فیہن سورۃ احسنہن وجہا، ان تمام صورتوں میں سے ایک صورت ایسی، ایک چہرہ ایسا ہے کہ جو سب سے زیادہ خوبصورت ہے، و ابہاہن ہیئتا، کہ جس کا جو ہیئت ہے، جو اس کا بدن ہے، بہت ہی خوبصورت ہے، و اطیبہن ریحا، اور اس کے بدن سے نہایت خوبصورت خوشبو آ رہی۔ یہ ساری بات کرنے کے بعد کہتے ہیں، یعنی معصوم علیہ السلام فرماتے ہیں قال فیقف سورۃ عن یمینہ و اخرى عن یسارہ و اخرى بین یدیہ، کہ ایک صورت جو ہے، 6 صورتیں داخل ہوئیں قبر میں، ایک صورت اس کے دائیں جانب کھڑی ہوتی ہے، ایک صورت اس کے بائیں جانب کھڑی ہوتی ہے، دوسرا اس کے پہلو کے اندر کھڑی ہوتی ہے، پہلو کے جانب کھڑی ہوتی ہے، وہ اخرا خلفہ ہو، اور جو چوتھی ہے وہ اس کے خلف، اس کے پیچھے کھڑی ہوتی ہے، وہ اخرا عند رجلہ ہی، اور ایک جو صورت ہے وہ اس کے پاؤں کے جانب کھڑی ہوتی ہے، و تقف التی ہی احسن ہن فوق رأسہ، اور جو ان میں سے سب سے خوبصورت ہوتی ہے، سب سے حسن الوجہ ہوتی ہے، وہ اس کے سر کی جانب، سر کے اوپر، سر پر کھڑی ہوتی ہے، فَإِنْ أُتِيَ عَنْ يَمِينِهِ مَنَعَتْهُ الَّتِي عَنْ يَمِينِهِ ثُمَّ كَذَلِكَ إِلَىٰ أَنْ تُؤْتَ مِنَ الْجِهَاتِ 6 قَالَ فَتَقُولُ أَحْسَنُهُنَّ صُورَ وَمَنْ أَنْتُمْ جَزَاكُمُ اللَّهُ، بس یہ ساری کی ساری معنی بن جاتی ہیں کسی بھی مشکل کو اس تک پہنچنے کے لیے۔ تو وہ سب سے جو خوبصورت صورت ہے وہ اس سے سوال کرتا ہے کہ تم لوگوں کو خداوند عالم جزا دے کہ اس وحشت کے وقت میں تم میرے پاس آئے ہو، اور اس اکیلے اور تنہائی کے وقت میں تم نے آ کر میرے دل کو مانوس کر دیا ہے کہ اس قدر خوبصورت، تو خداوند عالم تم لوگوں کو جزا دے، جزاکم اللہ عنی خیرا، خداوند عالم تم لوگوں کو میری جانب سے جزا دے۔ فتقول التي عن یمین العبد ان الصلاۃ، وہ جو اس کے دائیں جانب آ کر کھڑی ہوتی ہے وہ آگے سے اس کو جواب دیتی ہے، چونکہ اس نے سوال کیا وہ جواب دیتی ہے کہ میں تمہاری نماز ہوں۔ نماز مجسم ہو کر اس کی قبر میں آ گئی، خدا بندِ عالم نے اس کو جسم دیا اور وہ مجسم ہو کر اس کی قبر میں آ گئی، انا الصلاۃ۔ وتقول التي عن یسارہ انا الزکاۃ، اور جو اس کے بائیں جانب کھڑی ہے وہ آگے سے کہتی ہے کہ میں تمہاری زکوٰۃ ہوں، میں تمہارا صدقہ ہوں جو تم زندگی میں دیتے رہے ہوں۔ وتقول التي بین یدیہ انا الصیام، جو اس کے پہلو میں ہیں وہ اس کو جواب دیتی ہے کہ میں تمہارے وہ روزے ہوں کہ جو تم نے اس دنیا کے اندر رکھے ہیں، جو تم نے اس دنیا کے اندر خداوند عالم کی اطاعت میں رکھے ہیں، پروردگار کی بندگی میں رکھے ہیں۔ وتقول التي خلفہ انا الحج، وہ جو اس کے پیچھے ہے وہ اس کو کہتی ہے کہ میں تمہارا حج ہوں، کہ پروردگار ہم سب کو بار بار بیت اللہ کی زیارت نصیب کرے۔ میں تمہارا حج اور عمرہ ہوں، جو پیچھے کھڑی ہے کہ میں تمہارے پاس یہاں پر مجسم آئی ہوں۔ وتقول التي عند رجلیہ انا بر من وصلتی من اخوانک، میں وہ جو اس کے پاؤں کے جانب کھڑی ہے وہ کہتی ہے کہ میں وہ نیکی ہوں کہ جو تم نے صلہ رحمی کے وقت انجام دی ہے۔ کس قدر رحم ہے انسان کے لیے، جہاں پر وہ نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، صدقہ دیتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، اپنے واجبات ادا کرتا ہے، حج اور عمرہ بجا لاتا ہے، کس قدر رحم ہے انسان کے لیے کہ اپنے خیش و اقربا کا خیال رکھے، ان سے محبت کا اظہار کرے، صلہ رحمی کرے۔ کہ روایات میں ملتا ہے کہ جو صلہ رحمی کرتا ہے پروردگار اس کی عمر کو بڑھا دیتا ہے۔ اگر انسان چاہتا ہے کہ پروردگار اس کی عمر کو بڑھا دے اور اس دنیا میں اس کو زیادہ دیر، زیادہ وقت کے لیے مہلت دیتا کہ وہ خداوند عالم کی عبادت کر سکے، تو وہ صلہ رحمی کرے، اپنے خیش و اقربا کا خیال رکھے۔ دیکھیے، اگر ان کی کوئی معاشی مشکلات ہیں، کوئی اقتصادی مشکلات ہیں، کوئی کاؤنسلنگ کی ضرورت ہے، کسی مشورے کی ضرورت ہے، حال احوال پرسی، کسی تیمارداری کی ضرورت ہے، کسی بھی چیز کی ضرورت ہے، ان سے رابطے میں رہے۔ صلہ رحمی، صلہ کہتے ہی ملنے کو ہیں، صلہ رحمی یعنی آپس کے اندر رحمت کے ساتھ ملیں، ایک دوسرے کے اوپر سلام علیک کریں، ایک دوسرے کا احوال پرسی کریں، خیال رکھیں۔ بس وہ کہتے ہیں کہ یہ جو تم نے صلہ رحمی کی ہے اپنے بھائیوں اور بہنوں کے ساتھ، اپنے خیش و اقربا کے ساتھ، میں وہ ہوں۔ ثم یقلنا من انتی فانتی احسننا وجہن، وہ ساری صورتیں جتنے بھی وہ مجسم ہو کے اعمال آئے ہیں، وہ جو اس کے سر کی جانب کھڑا ہے، جو صورت ہے، وہ اس سے پوچھتے ہیں، وہ اس سے پوچھتے ہیں کہ تم کون ہو کہ تم سب سے خوبصورت چہرہ رکھتے ہو، وہ اطیبنا، اور ہم میں سے سب سے زیادہ طیب ہو، سب سے زیادہ حسین ہو، سب سے زیادہ خوبصورت ہو، وہ اطیبنا ریحن، اور سب سے زیادہ خوبصورت خوشبو تم میں سے آ رہی ہے، اور ابہانا ہے اچن، اور تمہارا جو بدن ہے اور تمہارا جو جسم ہے نہایت خوبصورت ہے، تمہاری ہیئت نہایت خوبصورت ہے۔ فتقولو، بس وہ صورت کے جو اس کے سر کے جانب آ کر کھڑی ہوئی ہے، کہ جس میں سے سب سے زیادہ خوشبو آ رہی ہے اور جو سب سے زیادہ خوبصورت ہے، وہ آگے سے جواب دے گی، انا الولایت لآل محمد صلوات اللہ علیہم اجمعین، میں وہ ولایت ہوں، میں وہ محبت ہوں، میں وہ مودت ہوں کہ جو تمہیں زندگی میں اہل بیت علیہم السلام سے تھی، میں وہ ولایت ہوں، میں وہ امیر المومنین علیہ السلام کی محبت ہوں کہ جس کا تم دم بھرتے تھے۔ کس قدر خوبصورت ہے انسان کے لیے کہ انسان اگر نیک اعمال انجام دیتا ہے تو یہی اعمال اس کے لیے مجسم ہو جائیں گے، یہی اعمال اس کے لیے مجسم ہو کر اس کے سامنے آئیں گے، اس وحشت کے مقام پر اس کے لیے انوسیت کریں گے، مانوس ہو جائیں گے، اس سے اس کا خیال رکھیں گے، اس کو اطمینان دلائیں گے، اس کو وحشت سے نکال دیں گے۔ اور سب سے خوبصورت یہی کہ جہاں پر انسان اہل بیت علیہم السلام سے محبت کے ساتھ واقعا ان کی محبت کو دل میں رکھتے ہوئے اعمال کو انجام دے، کہ ان کے توسل سے اس خالق حقیقی کے قریب ہوتا چلا جائے، ان کے توسل سے خداوند عالم کے قریب سے قریب تر ہوتا چلا جائے، مقرب من اللہ بن جائے، مسجود ملائکہ بن جائے، خلیفۃ اللہ فی الارض بن جائے، اپنے زمانے کے امام کے قابل بن جائے، ان کی خدمت کرنے کے قابل بن جائے۔ یہاں پر ایک اور سوال آتا ہے کہ اگر اس دنیا کے اندر ہم لوگوں کو پروردگار نے یہ تمام جزا دی ہے، بس انسان کو یہ محسوس کیوں نہیں ہوتا؟ मैं किसी की गीबत करता हूँ तो मुझे महसूस क्यों नहीं होता कि मैंने किसी की गीबत की है जिसके नतीजे में ऐसे ही है कि जिस तरह से मुर्दा भाई का गोश्त खाया। अगर खुदावंद आलम कुरान में इन तमाम को बयान कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि ये हकीकत है, हकीकत पर मबनी है। जब हकीकत पर मबनी है तो क्यों ऐसा है कि मैं इसको महसूस नहीं कर पाता? उसकी पहली वजह गफलत है। वो अपनी गफलत की वजह से इस दुनिया में नहीं देख पाता, लेकिन आखिरत में देखेगा। आखिरत में जब इन तमाम वजूद का जहूर होगा तो वो उनको ज़रूर देखेगा। खुदावंद आलम सूरह आराफ की 179 नंबर आयत में फरमाता है, लहुम कुलूब ला यफ़क़हूना बिहा। हमने उनको दिल अता किए हैं लेकिन वो उससे समझते नहीं हैं। हमने दिल दिया ताकि समझो, फ़िक़्ह यानी फ़हम यानी समझो। मैंने क़ल्ब अता किया ताकि तुम मारिफ़ अहले बैत अलैहिस्सलाम को, मारिफ़ खुदावंद आलम को समझो, दीन पर अमल करो। ला यफ़क़हूना बिहा, नहीं समझते। वलहुम आयुनुन ला युबसिरूना बिहा, उनके लिए आँखें हैं लेकिन वो उससे देखते नहीं हैं। किस कदर अजीब है, इंसान के पास बसीरत हो लेकिन बसारत ना हो, या बसारत हो बसीरत ना हो, देख सकता हो लेकिन परवरदिगार कह रहा है तुम देख नहीं सकते। ला युबसिरूना बिहा, तुम्हें बसारत है बसीरत नहीं है तुम्हारे पास। लहुम आज़ानुन ला यस्मऊना बिहा, उनके पास कान हैं लेकिन वो सुन नहीं पा रहे। ला यस्मऊना बिहा, सुनते नहीं हैं। उलाइका कल अनआम बल हुम अदल्लु सबीला, उलाइका कल अनआम बल हुम अदल। परवरदिगार कहता है कि ये चौपायों की तरह है बल्कि उससे भी ज़्यादा वो पस्त हैं। उलाइका हुमुल गाफिलून, ये कौन है कि जो गाफिल हो गए। मैं जुल्म करता जाऊं, मैं किसी का हक गस्प करता जाऊं, मैं किसी को परेशान करता जाऊं, लेकिन उस परेशानी के नतीजे में उन तमाम जो खुद उसको सज़ा को वजूद दे रहा हूँ उसको महसूस नहीं कर पा रहा, अपनी गफलत की वजह से, अपनी गफलत की वजह से नहीं कर पा रहा। मुझे मासूम की ज़रूरत है, मुझे एक नबी की ज़रूरत है, मुझे एक रहबर की ज़रूरत है, मुझे खुदावंद आलम की मंसूस मिन अल्लाह किसी नुमाइंदे की ज़रूरत है कि जो मुझे आके इस गफलत से निकाल दे। इमाम ज़माना की सूरत में खुदावंद आलम ने हमें अता किया, लेकिन अजीब बात यह है कि हम अपने ज़माने के इमाम से भी गाफिल हैं। मैं अपने ज़माने के इमाम की तरफ मुतवज्जे नहीं हो पा रहा। मैं अपने आमाल के ज़रिए से अपने जजा और सज़ा को जिस्म दे रहा हूँ लेकिन समझ नहीं पा रहा, चूँकि गाफिल हूँ। खुदावंद आलम ने मुझे इतनी तौफीक दे दी कि मैं रोज़े रखूँ, मैं खुदावंद आलम के उस महज़र में इबादत करूँ, अंजाम दूँ, लेकिन समझ नहीं पा रहा। मुजस्सम करता चला जा रहा हूँ बहुत सारे आमाल को, समझ नहीं पा रहा। कुरान में परवरदिगार फरमाता है सूरह आल इमरान की 30 नंबर आयत में, यौमा तजिदु कुल्ल नफ्सिम मा अमिलत मिन खैरिन मुहदर। उस दिन क़यामत वाले दिन हर इंसान, हर नफ्स जो उसने अंजाम दिया है खैर, उसको खड़ा पाएगा, उसको हाजिर पाएगा, उसको अपने सामने देख सकेगा। सूरह काफ की 22 नंबर आयत में परवरदिगार फरमाता है, लकद कुनता फी गफलत मिन हाज़ा, तुम गफलत में थे। जहाँ पर खैर हाजिर पाएगा क़यामत वाले दिन, वहीं पर तुम गफलत में थे। खुदावंद आलम ने क्या किया, फकशफ नान का गिल्पा अका, हमने तुम्हारे उस पर्दे को हटा दिया। फबसरों का अलयम हदीद, और तुम्हारी आंखें चुंधिया गईं, पत्थरा गईं। खुदावंद आलम ने यह नहीं कहा कि तुम्हारी, यानी कहें कि बसरों का यानी तुम्हारी आंखें, ना ये कि परवरदिगार हकायक को आश्कार कर देगा। खुदावंद आलम ने हकायक को आश्कार किया है लेकिन इंसान की आंखें नहीं देख रही। खुदावंद आलम उन्हीं हकायक को इन आंखों ही के ज़रिए से उस दिन दिखा देगा। बस हकायक इस दुनिया में भी मौजूद हैं लेकिन फबसरों कल यह उमा हदीद, चूँकि अभी तुम यहाँ पर गफलत में हो। उस दिन आमाल नुत्क करेंगे, खुद बयान करेंगे, बात करेंगे, मुजस्सम ज़ाहिर हो जाएंगे इंसान के सामने। खुदावंद आलम सूरह यासीन की 65 नंबर आयत में फरमाता है, अल्यौमा नख्तिमु अला अफवाहिम, आज हम उनकी जो देहान है उनको बंद कर देंगे, उनको ख़त्म कर देंगे, उनकी ज़बानों पर ताला लगा देंगे। वतुकल्लिमुना अईदीहिम, उस दिन हमारे साथ कौन बात करेगा, उनके हाथ बात करेंगे। وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ ان کے پاؤں بات کرنے لگیں گے، یہ ہاتھ اور پاؤں سے کیے ہوئے جتنے بھی اعمال ہیں وہ سب کے سب انسان کے لیے ظاہر ہونا شروع ہو جائیں گے، مجسم ہونا شروع ہو جائیں گے، تجسیم شروع ہو جائے گی، یعنی اس کے لیے ظاہر ہو جائیں گے۔ وجود تو وہ عطا کر رہا اپنے ہر عمل کے ذریعے سے، بما کانوا یکسبون، جو وہ کرتے رہے ہیں ان کے ہاتھ اور پاؤں بولنا شروع ہو جائیں گے۔ سورہ فصلت کی 21 نمبر آیت میں پروردگار فرماتا ہے، حتی اذا ما جاؤوها شہد علیہم سمعہم و ابصارہم و جلودہم بما کانوا یعملون، بس اس دن کیا ہوگا کہ ان کی جو سماعتیں ہیں، ان کی جو آنکھیں ہیں، ان کی جو جلد ہے وہ شہادت دینے لگے گی، وہ باتیں کرنے لگے گی۔ قالوا لجلودہم، وہ اپنی ان جلدوں سے بات کریں گے، وہ جب جلد آگے سے بولے گی کہ اس نے میرے ساتھ ایسے کیا ہے اور اس نے میرے ذریعے سے یہ تمام گناہ انجام دیے ہیں، وہ انہی جلود کو کہیں گے۔ سورہ فصلت کی 21 نمبر آیت میں پروردگار فرماتا ہے کہ لما شہدتم، تم کیسے یہ سب شہادت دے رہے ہو؟ قالوا انتقن اللہ الذی انتقا کل شیء، کہ خداوند عالم نے یہ جو نطق عطا کیا ہے، پروردگار نے یہ جو بولنے کی صلاحیت عطا کی ہے، یہ ہے خدا نے جو ہمیں عطا کی ہے، اور خداوند عالم ہر ایک کو نطق عطا کرے گا۔ یعنی کیا مطلب؟ کہ اپنے جو معافی ضمیر ہے اس کو بیان کرنے کی صلاحیت دے گا۔ نطق سے مراد یعنی اپنے معافی ضمیر کو انسان بیان کر سکے۔ میں ناطق ہوں یعنی اپنے معافی ضمیر کو کسی کے لیے بیان کر سکتا ہوں۔ قیامت والے دن یہ سب کچھ شہادت دینے لگے گا، اگر میں نے خیر کیا ہوگا تو خیر کی شہادت دے گا، اگر میں نے خیر نہیں کیا ہوگا تو شر کی شہادت دے گا، اور جزا اور سزا کا وہاں پر انسان اس کو مجسم دیکھنا شروع کرے گا، دیکھے گا کہ کس طرح سے اس نے جتنے بھی اعمال اس دنیا میں انجام دیے ہیں خداوند عالم اس کو آخرت میں مجسم کر دے گا، اس کے لیے ظاہر کر دے گا۔ خداوند عالم سے دعا ہے کہ پروردگار ان شہر رمضان کے صدقے میں جو انسان نے گناہ کیے ہیں ان کی مغفرت فرمائے۔ پروردگار سے دعا ہے کہ یہ جو گناہوں کی وجہ سے ہم خود ان برائیوں کو وجود دے رہے ہیں، اس جزا کو، سزا کو وجود دے رہے ہیں، پروردگار تو رحیم ہے، تو کریم ہے، اس شہر مبارک کا صدقہ ہے تجھے واسطہ اہل بیت علیہ السلام کے حق کا، ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما۔ پروردگار سے دعا کرتے ہیں کہ خداوند عالم جتنا خیر کیا ہے، خیر کی نیت سے کیا ہے، اس کو اپنی بارگاہ میں عبادت شمار فرما۔ جتنے مومنین مشکلات کا شکار ہیں، پروردگار تجھے اس رمضان کا واسطہ ہے کہ جو تیرا مہینہ ہے ان تمام عبادتوں کا واسطہ ہے، پروردگارہ ان سب کو تمام مشکلات سے آسانی عطا فرما۔ یہ جو وبا ہے، مرض ہے، خداوند عالم اس کو ظہور امام زمانہ کے ذریعے سے اس کو تمام فرما۔ پروردگارہ تو رحیم ہے، تو کریم ہے، مومنات، مومنین مومنات جو پریشان ہیں، اپنے مرض کی وجہ سے مریض ہیں، ان کو شفا کاملہ و عاجلہ عطا فرما۔ جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرما۔ جو جہاں پر مظلوم ہیں، پاکستان میں ہیں، کشمیر میں ہیں، افغانستان میں ہیں، یا شام میں ہیں، بحرین میں ہیں، یمن میں ہیں، پروردگار ان سب کو جہاں جہاں پر بھی آباد ہیں ان سب کو ظلم سے نجات عطا فرما۔ زمانے کے طاغوت آل سعود و امریکہ اور اسرائیل کو نیست و نابود فرما۔ ولی امر مسلمین، رہبر معظم انقلاب آیت اللہ العظمیٰ سید الامام الخامنائی کو صحت ولی طول عمر عطا فرما۔ آیت اللہ سیستانی کی حفاظت فرما۔ پروردگار تجھے اس وقت کی سب سے اہم دعا تجھ سے مانگتے ہیں، وقت کی حجت صاحب العصر و زمان کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے عوان و مددگار میں سے شمار فرما، ان کے رکاب میں لڑتے ہوئے شہادت نصیب فرما۔ آخر میں ایک دفعہ سورہ فاتحہ تمام ناظرین کے مرحومین کو ذہن میں رکھیے، اپنے مرحومین کو ذہن میں رکھیے، بندہ حقیر کے مرحومین، اس کے علاوہ جن کا کوئی پڑھنے والا نہیں ہے، ملت جعفریہ کے شہداء، مومنین کے مراجع اور جتنے بھی اس دنیا سے جا چکے، مرحوم ہو چکے، ان سب کو ذہن میں رکھیے، بالاخص ڈاکٹر محمد علی نقوی کی روح کو، شہید عارف حسینی کی روح کو، امام خمینی کی روح کو، رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔
الٰہی عظم البلاء وبرح الخفاء وانكشف الغطاء وانقطع الرجاء اللهم وضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء. اللهم صل على محمد وآل محمد أولي الأمر الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم، ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب. يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران. يا مولانا يا صاحب الزمان الغاث 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 أدركني 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 الساعة 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 العجل 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 يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين.